أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ سب لوگ امید ہے کہ اپنی بریک سے واپس آ گئے ہوں گے. الحمد للہ. جی ماشاء اللہ ہم نے سورہ مکمل کر لی, تو اب سورۃ الکہف سے آج ہم نے کیا سبق سیکھے تھوڑا سا ہم ڈسکشن کرتے ہیں جب تک کہ استاذہ ہمارے ساتھ واپس ریڈی ہوتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. جی کیا بات سیکھی آج کے لیسن سے ہم نے, یا بلکہ ایز اے ہول 83 سے لے کے 110 تک کی آیات ہمیں کیا سکھاتی ہیں؟ جو ہم نے آخری واقعہ پڑھا ذوالقرنین کے بارے میں, اس واقعے سے ہم نے کیا سیکھا؟ محروم لوگوں کو بتائے اللہ کی وحدانیت کے بارے میں. محروم لوگوں کو بتانا چاہیے, بالکل دین پھیلانا چاہیے, سچی بات دوسروں تک پہنچانی چاہیے, عدل اور انصاف کرنا ہے بالکل. اور کوئی بھی کسی بھی جگہ انسان ہو, کسی حالت میں ہو, ہر حال میں اس کا ایک ہی معیار ہونا چاہیے جو قرآن اور سنت ہمیں دیتا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ کیا اس کے مطابق فیصلے, معاملات, عمل, ہر چیز. اخلاص از دا کور, بالکل ٹھیک. اپنے اسباب کا صحیح استعمال کرنا ہے, بالکل صحیح بات ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. اپنے اسباب کا صحیح استعمال کرنا ہے. میک بیسٹ یوز آف ریسورسز ان اللہ's وے وتھ جسٹس اینڈ فیئرنس, بالکل صحیح. اور وہ جسٹس کی جس میں واقعی انسان کا عقیدہ بہت کلیئر ہو نا, ساری بات ساری پکچر کلیئر ہو کہ دنیا کی کیا حیثیت ہے, آخرت کی کیا حیثیت ہے. اسباب کا صحیح استعمال کرنا چاہیے ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے کیا دیکھا کہ ذوالقرنین خود ان کی زندگی میں کیا تھا یہ بتائیں, کہ ایک تو وہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ ایک اچھے نیک شخص تھے, تو ان کی زندگی کے جو ہمیں ڈفرینٹ ٹاسک پڑے اور جیسے وہ ایک کے بعد ایک دوسرے کاموں میں چلتے گئے, تو اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بلند ذات کی سمجھ, ٹھیک ہے, مشکلات, اور یہ کہ ان کی زندگی میں ایک ہلچل تھی, ایک موومنٹ تھی نا, اسٹیڈ فاسٹنس, ایک حرکت تھی, کنٹینیوٹی ان عدل بھی. بالکل سب صحیح لکھ رہے ہیں آپ لوگ, لیکن ہم نے یہ بھی پڑھا تھا نا کہ وہ ڈائنامک بھی تھے, بالکل ٹھیک ہے, اللہ پر توکل بھی تھا, لیکن وہ کام میں لگے رہے. یہ نہیں کہ اب اتنا کچھ تو میں نے کر لیا, آلریڈی ادھر کی جگہ فتح کر لی, ادھر بھی ہو گیا سب کچھ, تو اب کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کی, جتنا ہے اس پر ہی کام کریں, اسی پر فوکس کریں, بلکہ وہ انکریمنٹ کی طرف بڑھتے گئے. یہ کب آتا ہے کہ انسان نیکیوں میں, چونکہ ہم اپنے حساب سے سوچیں تو یہ کب آتا ہے, یہ کنٹینیوٹی کب آتی ہے؟ دین کی تعلیم جب ملی تو چار چاند لگ گئے اتھارٹی پہ, بالکل صحیح, بالکل ٹھیک. علم کی وجہ سے اب آواز ٹھیک ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ. جی عمل والا علم تھا ایمان کی مضبوطی سے, ایمان کی مضبوطی سے, بالکل اللہ کی محبت, اور یہی بات کہ آخرت کا اچھے طریقے سے احساس ہونا, اس زندگی کا مقصد اچھے طریقے سے یاد رہنا کہ میں اس دنیا میں کیوں ہوں, میں آرام کرنے نہیں آئی, میں صرف مزے کرنے نہیں آئی اس دنیا میں, بلکہ میں تیاری کرنے آئی ہوں. اور اللہ کے دین کو اس پوری دنیا پر ہم نافذ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. بالکل, انسان جب خود کو بڑا نہ سمجھے بلکہ اللہ کی ذات کو بڑا سمجھے تب ہم کرتے ہیں. تو ہم سب کو بھی کیا کرنا چاہیے کہ ہم یہ ایسا نہ سوچیں کہ اچھا میں نے اب یہ قرآن ایک دفعہ مکمل کر لیا تو اب مجھے مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, یا اب تھوڑا مجھے گیپ چاہیے. جس شخص کے دل میں آخرت کی یاد ہو, اللہ کی محبت ہو, وہ بہت مستقل مزاجی کے ساتھ کرتا ہے. علم جو عمل میں ہو, عمل وہ جو اخلاص سے ہو, اور اخلاص وہ جو تکبر سے پاک ہو. بالکل صحیح بات ہے, بالکل ٹھیک بات ہے, الحمدللہ. اچھا پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ ہیلپ کرنے والے بھی انسان تھے نا, کہ وہ ہر کسی کی مدد کرنے کو بھی تیار ہوتے تھے. جہاں کسی پر ظلم ہو رہا ہے وہاں پر وہ اپنی سروسز کرنے کو تیار تھے. جی بالکل, ہے نا. تو ہم سب کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے کیا پڑھا ہے سورۃ الرعد کے اندر, کہ اس دنیا میں کس کا نام قائم رہے گا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کس کی, اس دنیا میں کیا چیز رہ جائے گی باقی؟ ایک تو حق رہ جائے گا, لیکن انسان پرسنلی ایک انسانی لیول پر اگر آپ سوچیں تو انسان کی کیا چیز اس دنیا میں رہتی ہے؟ जो दूसरों को फायदा देगा। बिल्कुल, जो शख्स दूसरों को फायदा देगा वही इस दुनिया में आखिर तक याद किया जाएगा। बिल्कुल, और जैसे उस्ताद ने बताया था ना कि इनके इतने नेक अमाल की वजह से, इतनी अच्छाइयों की वजह से, इतनी कोशिशों की वजह से अल्लाह ताला ने इनका नाम मेंशन कर दिया कुरान के अंदर, नेक अमल जो दूसरों के लिए फायदेमंद होगा। बिल्कुल, अमल सालिहीन, इंसानियत की इस्लाह की तड़प रखनी है इंशाल्लाह ताला। अपने लिए हम कोई ना कोई टास्क जरूर सेट करें, अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि आमतौर पर बहुत आसानी से, जी हम बहुत आसानी से सोच लेते हैं कि अब मैंने काफी कर लिया या मैं हर वक्त नहीं कर सकती, है ना। दुनिया का मकसद आखिरत याद रहे, बिल्कुल सबका जा रही है, और अपने आप को बहुत लीनियंसी नहीं देनी बल्कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करना है इंशाल्लाह ताला। जी, आखिरत की तैयारी करनी है इंशाल्लाह ताला, सिर्फ दुनिया के पीछे नहीं भागना। फिर उसके बाद हमने आगे की जो आयात पढ़ी, आप देखें कि उसमें भी हमने क्या चीज़ पढ़ी, सारी पूरी जो हमने सूरत पढ़ी उसमें मुख्तलिफ वाकयात पढ़ी, आखिरत में हमें किस चीज़ की याद दहानी कराई गई है ये बताएं। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक उनसे से वो लोग रेडी हैं, तो इंशाल्लाह हम इसको यहाँ स्टॉप करते हैं, उन्हीं के साथ कंटिन्यू करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीर, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر إليك البصر خاسيا وهو حسير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين। अभी आपके सामने सूरत मुल्क की आयत नंबर 2 और उसे भी चंद आयात पढ़ी। अल्लाह सुभान व तआला फरमाते हैं कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हया, वो जात जिसने जिंदगी और मौत को पैदा किया। क्यों पैदा किया? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो तुमको आजमाए कि कौन अहसन अमल करता है। और वो खुद कैसा है? वहुवल अज़ीज़ुल गफूर, और वो गालिब भी है और बख्शने वाला भी है। कुरान पाक की ये मारूफ आयत है, अगर इसे पिछली में साथ पढ़ती तो आप एक लम्हे में समझ जाते कि तबारक अल्लज़ी बियदिहि अल-मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, यानी ये सूरत मुल्क की इब्तदाई आयात है। लेकिन मैंने आयत नंबर 2 से इसलिए शुरू किया कि आज हम जिस हस्ती की बात और जिस काम की बात करने लगे हैं उसको पढ़ने के बाद वाकई ये लगता है कि ये आयत उनके मुनासिब मालूम होती है। अल्लाह ताला ने इस आयत में हमें जिंदगी और मौत का मकसद आजमाइश बताया। ऐसे लगता है कि ये बात इमाम बुखारी रहमहुल्लाह बहुत ही अच्छी तरह समझ गए। ना तो वो दुनिया के तजल में आए, इसके धोखे में आए कि हर वक्त इसी के कमाने खाने सजाने संवारने पर लगे रहे, और ना इससे कुछ और। नतीजों के निकला कि उन्होंने जिंदगी को ऐसे बसर किया जैसे करना चाहिए। पिछले सेशन में हम उनकी शख्सियत की कुछ बातें जान चुके हैं, आज खास तौर पर जिसकी बात करेंगे वो है सही बुखारी। क्या थी, कब लिखी गई, किन हालात में लिखी गई, फिर इंशाल्लाह उसकी मजीद बातें देखेंगे। लेकिन अगली आयत सही बुखारी के ऊपर फिट होती है। कैसे? अल्लज़ी खलक़ सब्अ समावातिन तिबाक़ा, वो जात जिसने सात आसमान तह बतह पैदा किए। ماں ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، کیا تم دیکھتے ہو رحمان کی تخلیق میں کوئی جھول، کوئی کمی، کوئی پیشی، کوئی مسٹیک، کوئی شارٹ کمنگ؟ نہیں دیکھتے؟ شاید تم نے ایک بار دیکھا ہے، سطحی طور پہ دیکھا ہے تو تمہیں نظر نہیں آیا، لہذا فرج علم بسر، ایک بار پھر دیکھو، یعنی ایک دفعہ ذرا دوبارہ نظر ڈالو، تنقیدی نظروں سے دیکھو، پھر بتاؤ حل ترا من فطور، کیا تمہیں کوئی شگاف دکھتا؟ اشارہ تو آسمان کی طرف ہے، کیا آسمان کو ایک بار نہیں کئی بار دیکھو، تمہیں اس میں کوئی شگاف نہیں؟ بلکہ کو یا پڑھ یل پلی بھی لئی تمہاری طرف تمہاری نگاہ، خاصیت تھکی بھی، وہ ہوگا حسیر اور وہ مندی ہوگی، یعنی تھک چکی ہوگی، تمہاری بار بار کی کوشش کے باوجود بھی تم اللہ کی اس تخلیق میں کوئی جھول نہیں دیکھو گے. یہ آیت امام بخاری رحمہ اللہ کی تصنیف صحیح بخاری کے بارے میں ایک عالم کا قول ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ کے آسمان میں بار بار دیکھنے کے باوجود بھی کوئی جھول نہیں دکھتا، اسی طرح سے امام بخاری کی صحیح کو بار بار بھی دیکھیں تو اس میں کوئی جھول نہیں ملتا. پہلی بات کریں گے کہ صحیح بخاری کیوں لکھی گئی. بالکل پہلے سیشن میں جب آپ کو ہسٹری دی تھی تو بتا دیا تھا کہ ان کے ایک استاد رحوے کے کہنے پہ لکھی تھی، لیکن ایک خواب ذریعہ بنا تھا. یعنی صحیح بخاری کیوں لکھی گئی، کن حالات میں لکھی گئی اور اس کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ایک شخص نے، بعض کہتے ہیں کسی اور نے دیکھا اور بعض کہتے ہیں کہ امام بخاری نے خود دیکھا. خواب کچھ اس طرح سے تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور آپ کو کچھ مکھیاں ستا رہی ہیں، اور امام بخاری وہاں کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پنکھا چل رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ مکھیاں دور چلی جاتی ہیں. اس خواب کی تعبیر جب ان کے استاد کو پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پائل اپ کرنے، جمع کرنے کا کام انجام دو گے، اور وہ لوگ جنہوں نے خود سے حدیثیں وضع کر رکھی ہیں آپ ان کی حدیثوں کو چھانٹ لو گے. یعنی یہ خواب تھا کہ خواب میں ہی اللہ کے نبی نے بتا دیا. یعنی کسی کو بھی اللہ دکھا سکتا ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں کہ امام بخاری حدیث کی چھان پھٹک کریں گے. اسی طرح ایک اور خواب بھی آتا ہے، وراق بخاری ہیں، انہوں نے خواب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف سے باہر تشریف لائے، اور جب آپ قدم مبارک اٹھاتے ہیں تو امام بخاری آپ کے قدم مبارک کی جگہ پر اپنا قدم رکھتے ہیں. یہ ہے اطیع اللہ و اطیع رسول اور اتباع رسول. اسی طرح ایک اور خواب حافظ ابن حجر نے کہا، اور یہ بہت بڑی بڑی شخصیات ہیں جن کے نام آپ سن رہے ہیں، اپنے وقت کے مواحد لوگ تھے، کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں رکنِ یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان بیت اللہ کے قریب سو رہا ہوں، خانہ کعبہ کے اندر سو رہا ہوں. خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے ابو زید، جن کی کنیت تھی، کب تک شافعی کی کتاب کا درس دیتے رہو گے اور ہماری کتاب کا درس نہ دو گے؟ میں نے عرض کیا، فدا کا بی و امی، یعنی آپ پر میری ماں اور میرے باپ قربان، اے نبی آپ کی کتاب کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جسے محمد بن اسماعیل بخاری نے جمع کیا ہے. تو یہ ہے وہ کتاب جس کو آج ہم صحیح بخاری کے نام سے جانتے ہیں. یہ وہ کتاب ہے کہ حقیقت میں جس کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا. کس کام کے لیے چنا؟ کہ انسانیت میں اس کتاب کا نفع رہے. قرآن پاک کی ایک خوبی سورۃ ہجر میں ہم پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان نحن نزلنا ذکر و ان له لحافظون، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ قرآن پاک کا امتیاز ہے. پچھلی کتابوں میں بس اللہ نے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ میں اپنی کتابوں میں تبدیلی نہیں کرنے دوں گا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا. اور ہم سب کا متفقہ عقیدہ ہے یہ کہ قرآن پاک کی زبر سے زیر بھی نہیں بدلی جاتی. کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ بل ہوا کلام اللہ. جو مقام الہامی کتابوں میں قرآن پاک کو حاصل ہے وہی مقام امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب صحیح البخاری کو ملتا ہے. انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں, اب جب میں انسانوں کہتی ہوں تو مسلمان نہ سمجھیے گا, انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں صحیح بخاری وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں. یہ وہ کتاب ہے کہ جو آج تک کروڑ ہاں کروڑ انسانوں کو فائدہ دے چکی ہے, تقریباً 12 صدیوں سے زیادہ. یعنی آپ دیکھیے کہ 194 ان کی زندگی کا سال لے لیجیے جب پیدائش ہوئی تھی اور 250 میں ان کا انتقال ہوتا ہے, وہ دن سے آج 1435 تک تقریباً 12 صدیاں گزر گئی ہیں. آج تک جیسے بارش کا نفع نہیں رکا, آسمان نے خیر دینی نہیں رکی, زمین سے فصلیں اگنی نہیں رکی, اس طرح صحیح بخاری سے فائدہ اٹھانا اس سے لوگ محروم نہیں ہوئے. اپنے دور کی بہترین کتاب تھی, کیسی تھی کیا تھی اس کو تو ہم دیکھیں گے ہی, لیکن آئیے ذرا دیکھیں کہ امام بخاری نے اس کتاب کو لکھنے کے لیے اہتمام کیا کیا. امام بخاری رحمہ اللہ خود اپنی اس کتاب کے بارے میں بہت کچھ کہتے ہیں, اور جو بات کو خود لکھنے والا یا کسی چیز کو پروڈیوس کرنے والا کہہ دیں پھر وہ بات کیا بات ہوگی. حقیقت ہے کہ صحیح بخاری کو جو زندگی ملی ہے وہ تو شاید کسی اور کو دنیا میں ملی نہیں ہوگی, اسی لیے لوگ ان کو امیر المومنین فی الحدیث بھی کہا کرتے تھے. فرماتے ہیں, چند ان کی باتیں سن لیجیے, یہ ہمارے عمل کی باتیں اس میں. فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی حدیث اس کتاب میں اس وقت تک داخل نہیں کی جب تک غسل کر کے 2 رکعت نماز ادا نہ کر لی ہو. کون سی 2 رکعتیں تھی؟ یہ استخارے کی. ہر حدیث کے ساتھ استخارہ کیا, 2 نفل پڑھے, بیت اللہ شریف میں اس کو جمع کیا. یعنی صحیح بخاری کو جمع کرنے کا کام بیت اللہ میں شروع ہوا تھا اور مدینہ جا کر پورا کیا. 16 سال لگے ان کو یہ کتاب لکھنے میں. 2 رکعت پڑھ کر ہر حدیث کے لیے استخارہ کیا. جب تک مجھے اس حدیث کی صحت کا یقین نہ ہوا تب تک میں نے اس کو لکھنے کے لیے قلم نہیں اٹھایا. اس کو میں نے اپنی نجات کے لیے حجت بنایا ہے. اور آپ پتہ کتنی حدیثیں تھیں شروع میں جن کو جمع کر کے اس میں سے لکھا؟ 6 لاکھ حدیثیں. اور یہ 6 لاکھ حدیثیں امام بخاری کو زبانی یاد تھیں. کین یو بلیو؟ امام بخاری کے بارے میں ان کے استادوں میں سے ایک استاد کہتے ہیں کہ حجرہ نبوی اور منبر کے درمیان بیٹھ کر اور ہر ترجمۃ الباب کو 2-2 رکعت نماز پڑھ کر اور استخارہ کر کے کامل اطمینان قلب حاصل ہونے پر لکھتے تھے, پھر کاغذ پہ ڈالتے تھے اس کو. امام بخاری کے ساتھ تھے ایک شخص, وہ کہتے ہیں کہ رات میں 15 سے 20 مرتبہ اٹھتے اور روشنی, وہ جیسے آپ اس کی لالٹن کہہ لیں, یعنی چراغ سے آگ روشن کرتے, چراغ جلاتے اور حدیثوں پر نشان دے کر سوتے. میں نے امام بخاری کو دیکھا. راتوں کو اٹھ اٹھ کے کون سا کام ہم کرتے ہیں؟ جو کام ہمارا پیشن بن گیا, جس کے اندر دل لگ جاتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری سفر اور خزر ہر جگہ حدیث کو جمع کرنے کا کام کرتے تھے. جب بھی کہیں, یہ نہیں تھا کہ بیٹھ کے لکھتے ہیں, جیسے آپ کو کہا جائے کتاب لکھے آپ کہیں گے اچھا فوکسڈ, خالی جگہ پہ چھوڑ دے مجھے, ذرا آپ اس کا مزاج بھی سمجھیے کہ یہ حدیث گھر میں بیٹھ کے لکھنے والی نہیں تھی. گھر میں بیٹھ کے کون لکھتے ہیں؟ جو خود اپنے دل سے لکھتے ہیں. تو امام بخاری نے خود تھوڑی لکھنا تھا, حدیثوں کو جمع کرنا تھا. اس کے لیے سفر کرتے تھے. جب ان کو پتا چلتا کہ کسی جگہ کوئی شخص رہتا ہے, اس تک جاتے, سفر کرتے, پھر اس کی پوری ریسرچ کرتے, اس کے حافظے کی, اس کے عقیدے کی, اس کے ایمان کی, اس کے رزق حلال کی, کتنے کرائیٹیرین, اگر میں وہ سارے ابھی آپ کو بتانے لگ جاؤں تو آپ پریشان ہو جائیں گے. اور اس کے بعد جب ان کو یقین ہوتا کہ یہ بات کہنے والا صحیح کہہ رہا ہے, پھر اس حدیث کو جمع کرتے ہیں. پہلے انہوں نے جو شروع میں جمع کی تھی وہ 6 لاکھ تھی, جس میں سے اب اس وقت تقریباً 7526 کے قریب کتاب میں حدیثیں موجود ہیں. اس پہ بات بات میں کروں گی انشاءاللہ. لیکن اس وقت اسپرچوئلٹی کو لیجیے, کن کاموں میں برکت ہوتی ہے جو اس طرح سے ہوں کہ جس میں انسان ایکسیلنسی کے درجے پہ ہو. آج اگر سیکھنے میں ایکسیلنسی نہیں ہے تو کل سکھانے میں نہیں ہوگی. آج دین لینے میں سنجیدگی نہیں ہے تو کل دین دینے میں اللہ ہی کرے تو ہوگی, ورنہ کم ہوتی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے ملک کو چھوڑا, حرم میں چلے گئے, وہاں علم سیکھا, اور پھر جب صحیح بخاری لکھنی شروع کی تو خانہ کعبہ سے نکلے اور مسجد نبوی میں پہنچے. کیوں؟ کہ جن کی کتاب جمع کر رہا ہوں ان کے بالکل پاس ہی رہا, اور بالکل وہی جو روضہ تو ریاض المن جنہ جہاں آج ہمیں دو نفل پڑھنے کا موقع ملے, بڑی بات ہے, وہاں بیٹھ کے اس کو لکھتے تھے. اور آپ سوچیں کتنے استخارے, کتنے نفل, کتنی حدیثیں. چلے 7500 کچھ حدیثیں بھی آپ سمجھ لیں تو اتنے نفل, اتنے استخارے, پھر غور و فکر, پھر تدبر, پھر اس طرح کی باتیں کرتے تھے, پھر اس کتاب کو اپنے پاس, اس بات کو اپنی کتاب میں جگہ دیتے تھے. امام بخاری فرماتے ہیں کہ لم اخرج فی حاصل کتاب الا صحیحا, میں نے اپنی اس کتاب میں صرف صحیح احادیث کی تخریج کی ہے. فتح الباری میں یہ لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں نے تقریباً 6 لاکھ طریقے سے جامع احادیث کا انتخاب کیا. صحیح بخاری میں مقررات کو چھوڑ دیں تو 7275 حدیثیں. مقررات کس کو کہتے ہیں؟ جو ریپیٹ کی گئی. امام بخاری کی خوبی دیکھیے کہ ایک بات ایک دفعہ سن کے تسلی نہیں ہوئی, وہی بات کسی دوسرے سے اگر پھر ملی تو اس کو پوری سند اور چین کے ساتھ لکھا. جب یہ کتاب کا نام آپ کے سامنے رکھوں گی تو آپ اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ. اور اس کے اندر سے 21 روایتیں ایسی ہیں, 21, جس میں امام بخاری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں صرف 3 لوگ ہیں, اور باقی جو کتابیں اس میں اکثر 5 لوگ ہیں, کیونکہ آپ کا دور ہی وہ تھا کہ جس میں 5 لوگ تھے. امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے حدیث لینے میں کبھی بھی کسی سے احسن درجے سے نیچے کا کرائیٹیریا نہیں رکھا. تھوڑا سا اس کو سمجھیے گا پھر آپ دیکھیں گے کتنا ناممکن کام ہے جو امام بخاری سے اللہ نے لیا اپنی قدرت کے مطابق. آپ مثال سے سمجھیں کہ آپ ٹیچ کرتے ہیں کسی اسکول میں, پچھلے 5 سال سے آپ لوگوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں, 5 بیچز آپ کے نکل گئے. اب آپ پتہ کہ ہر بیچ جو نکلتا ہے اس میں ہر طرح کے اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں نا, کچھ اے گریڈ ہوں گے, اے پلس ہوں گے, پھر اے ہوں گے, پھر بی ہوں گے, سی ہوں گے, پھر کہیں جا کے ایسے ہوگا نا. احادیث کی بنیاد میں آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ جب ہم حدیث کی ٹرمینالوجیز بولتے ہیں, جو مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ سے بولنی پڑے گی, تو سب سے اوپر جو درجہ ہوتا ہے نا وہ صحیح کا ہوتا ہے, پھر احسن ہوتا ہے, پھر ضعیف ہوتا ہے, پھر ضعیف جدن ہوتا ہے, پھر اس کے بعد 5ویں درجے پہ موضوع ہوتا ہے. امام بخاری کی کتاب میں جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ صحیح ہیں, اس کا نام ہی الصحیح ہے. بلکہ اگر آپ چاہیں تو کتاب کا نام بھی لکھ لیں, الصحیح کیا ہے؟ وہ کتاب جس کے اندر ساری روایتیں صحیح ہوں, ایک روایت بھی اے پلس گریڈ سے نیچے کی نہیں رکھی. اچھا, یہاں سے کا نقطہ بھی سمجھیں, 5 بیچز میں سے جو اسٹوڈنٹس نکلے صرف ان کی حدیث امام بخاری نے کلیکٹ کی اور اس کو اپنی کتاب میں جگہ دی جنہوں نے اے پلس نمبر لیے ہوئے تھے. ممکن ہے؟ یعنی اے نمبر, بی, بی پلس, سی, ڈی, ایسے تمام اسٹوڈینٹس کی باتیں چھوڑ کے صرف ان کو نامنیٹ کیا کہ جو اے پلس تھے اور ان کی حدیثیں جمع کرتے تھے. اتنی اس کی زندگی کے بارے میں پڑچول کرتے, اتنا کچھ دیکھتے کہ ایک بار کہتے ہیں کہ امام بخاری رحم اللہ کئی میل کا سفر کر کے گئے اس سوچ میں کہ ایک شخص کے پاس حدیث ہے, میں اسے حدیث لے کے آؤں. اور جب جاتے تھے نا تو اس شخص کے بارے میں اس کے گاؤں اور قبیلے سے پوچھتے تھے, اس کا حادثہ کیسا ہے, یہ بیمار تو نہیں, اس کو جنون تو نہیں لاحق, اس کو نسیان تو نہیں لاحق, یہ جھوٹا تو نہیں, یہ عملی زندگی میں کیسا ہے, دھوکے باز تو نہیں, چیٹر تو نہیں. جب وہ پوری حقیقتیں جمع ہوتی تھی نا پھر اس سے بات کرتے تھے. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ جب گئے تو तो एक शख्स को देखा कि अपने कपड़े को यूं करके इस तरह जैसे वो चिल्लू से नहीं बनाते तो अपने घोड़े को बुला रहे, होया कि जैसे वो घोड़े को खाना खिलाएगा। घोड़े ने जब वो चिल्लू देखा तो उसकी करीब आया, जब वो घोड़ा करीब आया ना तो उस शख्स ने उसकी नुकेल पकड़ ली और कपड़ा छोड़ दिया, कपड़े में कुछ भी नहीं था। इमाम बुखारी ये मंजर देख के वहां से पलट आए, कहने लगे कि जो शख्स एक घोड़े के साथ झूठ बोल सकता है और उसको धोखा दे सकता है तो अल्लाह के नबी की हदीस के मामले में भी ऐसा ही कर सकता है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह जो बातें लिखते थे अपनी किताब में वो इंतहाई ऑथेंटिसिटी के साथ लिखते थे और हर हदीस के बारे में उनको जब तक यकीन नहीं होता था, हत्ता कि आपको पता है कि इमाम बुखारी का जो मियार था ना हदीस लेने का, उस पर बहुत सारे लोग कहते थे इट्स टू मच। और जितने लोग अब आप सोचे इस मिसाल से कि 7,000 से ऊपर की हदीसें हैं तो 7,000 हदीसों में से 21 हदीसों को छोड़ दें, बाकी सबके बीच में 5 लोग हैं, तो 7 इनको 5 से तरफ दे दी तो कितने लोग हो गए बीच में, 35,000। 35,000 लोगों के हालात, उनके हाफ़िज़े, उनकी बातें इमाम बुखारी को अजबर जाती और इसमें इतनी रिसर्च करके फिर इस किताब को लिखते थे, इतनी मेहनत से ये काम इन्होंने किया। कहते हैं कि इमाम बुखारी की हयात तैयबा में 90,000 लोगों ने ब्राह रास्त आपसे इस अजीम किताब का दर्स लिया और बिला वास्ता इनकी सनद से रिवायत किया। जब इमाम बुखारी अपनी किताब लिखकर फारिग हुए तो आपने इसे इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम याहिया बिन मोइन और इमाम अली बिन मदीनी के सामने पेश किया, अपने उस्तादों को दिखाया कि ये किताब मैंने लिखी है। सब ने मुत्तफिका तौर पर इस किताब को मुस्तहसन करार दिया। जिस चीज को उस्ताद अच्छा कहते हैं ना वही अच्छी होती है, मेरी नजर में हल्का सा मियारी है। जिस चीज को आपको उस्ताद कहना ठीक है आप उसको माने, बाकी शागिर्द और साथी जो कहते हैं वो तो बेचारे भी बच्चे हैं। कोशिश करें कि उस्तादों के मुंह से आपके बारे में अच्छे लफ्ज निकले और ये बहुत मेहनत के बाद होता है। उन सब उस्तादों ने इनकी हदीसें जो बयान की इनकी सेहत की गवाही दी। बास हजरात ने सिर्फ 4 अहदीस के बारे में कुछ क्वेश्चन किया, यानी अपना ख्याल पेश किया कि आई थिंक सो कि इसमें सम डाउट है, चलो भाई रिसर्च करते हैं। और आपको तक जब रिसर्च की तो किसकी बात ठीक थी, उस्तादों को मुगालता लग रहा था लेकिन इमाम बुखारी का ख्याल बिल्कुल दुरुस्त था। ये किताब हकीकत में इंसानियत के लिए बहुत बड़ा नफा है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की ये किताब सोने के पानी से भी लिखी गई आबिजर के साथ। सुन लीजिए, उम्मत में ऐसे कदरदान गुजरे जिन्होंने कुरान पाक और इसके बाद सही बुखारी को सोने के खालिस पानी से लिखवाया। एक आलिम दीन अबू मोहम्मद मुसनी के तस्करे में लिखा है कि उन्होंने किताबत करने वालों को हुक्म दिया कि वो कुरान मजीद और सही बुखारी को आबिजर से लिख कर इनके सामने पेश करें। चुनाचे ये दोनों किताबें तमामो कमाल पूरी की पूरी सोने के पानी से लिखकर उनके सामने पेश की गई। आप कहेंगे ये क्या, तो आप और मैं सोने का लेवर क्यों बनते हैं। यहां से वैल्यू देखें कि इल्म और हदीस की उस दौर में क्या वैल्यू थी। कहते हैं कि इमाम बुखारी ने हदीस जमा करने में जो मेयार कायम कर दिया अब कोई उसको कॉन्कर नहीं कर सकता। आज भी उलमा की जुबान में जो बात सही बुखारी में आ जाए उसको आंखें बंद करके कबूल किया जा सकता है, कोई उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकता। अच्छा, क्या इमाम बुखारी ये दावा भी करते हैं कि उन्होंने सारी सही हदीसें जमा कर दी हैं, तो ये दावा नहीं है। आज एक फितना दूसरी तरफ भी चल पड़ा और वो फितना क्या है कि इमाम बुखारी की किताब के अलावा अब कोई और किताब लेनी नहीं है, चूंकि ये हदीस सही बुखारी में नहीं तो हम इसको नहीं लेंगे। हालांकि इमाम बुखारी खुद इस बात का दावा नहीं करते थे। इमाम बुखारी ने यह तो दावा किया कि जो बात मैंने इसमें लिखी है वो ठीक है सेहत के एतबार से, लेकिन ये नहीं कहा कि मैंने सारी लिख दी है। और आपको पता है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने जो 4 लाख हदीसें जमा की थी उनमें से बाकी किधर गई, समझ रहे हैं हम लोग बात को। वो भी तो ठीक थी, वो बीच में क्यों नहीं लिखी, जो इमाम बुखारी की शरायत थी ना बड़ी बड़ी उनमें से किसी एक शर्त से वो जरा सी नीचे हो जाती थी, तो इमाम बुखारी ने उसको लग गया। आपकी सारी छोटी हुई किताबों में मौता इमाम मालिक लिखी गई है। इमाम मालिक ने वो सारी हदीसें जो इमाम बुखारी ने नहीं ली اپنی بخاری میں نے لکھی. اور یاد رکھیں کہ امام بخاری نے صرف صحیح بخاری نہیں لکھی, ان کی اور بھی کتابیں ہیں, لیکن جو معیار صحیح بخاری کا تھا نا, اس کو قائم رکھنے کے لیے ذرا سا بھی 19 سے 20 فرق ہوا نا, تو اس کتاب میں نہیں لکھی. اس کو کہتے ہیں احسن عمل, کس سے کم نہیں ہوگا. پھر ان کی چھوڑی ہوئی کتابوں میں کتابیں لکھی گئی. پھر ان کے شاگرد امام مسلم رحمہ اللہ نے انہی کی کتاب میں جو درج چیزیں, ان کو پھر کس طرح سے کیا, اس کے اندر ترتیب رکھی. صحیح بخاری آپ کہہ سکتے ہیں بہت انرچڈ, بہت اوتھینٹک اور بہت ہی زیادہ اس کے اندر خوبیاں. لیکن امام مسلم جو امام بخاری کے شاگرد تھے, انہوں نے اس کو ایزی ٹو انڈرسٹینڈ کر دیا. جیسے ایک چیز لکھی ہے تو اس کو ریسرچ کرنا آسان ہوتا ہے نا, اصل کام تو لکھنا تھا, وہ کر گئے, لیکن وہ ہائی انٹلیکچوئل قسم کی تھی. امام مسلم نے اس میں سے مقررات کو نکال دیا, ریپیٹیشن کو نکال دیا, اور باب اس طرح سے باندھے کہ ان باب کے اندر سے بات کو سمجھنا آسان ہے. اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے علم جمع کیا اور امام مسلم نے اس علم کو ہضم کرنا سکھایا. کہتے ہیں ویری ایزی ٹو ڈائجسٹ, کیا امام مسلم کی کتاب. تو کیا پھر یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف تھے؟ ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ, ایک کی تعریف کر دو نا تو دوسرے کی برائی سمجھیں گے. کسی استاد کا شاگرد ہی کو کچھ پڑھانے لگ جائے یا بات کرنے لگ جائے تو لوگ فوراً تقابل میں آتے ہیں کہ یہ کیوں اور وہ کیوں. حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام بخاری اپنی کتاب لکھ کر اپنے استادوں کو پیش کر رہے ہیں کہ آپ اس کو دیکھیے, یہ ٹھیک ہے. تو یہ گڈ ریلیشن شپ بھی دکھاتے ہیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو حوصلے بھی دیے تھے اور ظرف بھی بڑے بلند تھے ان کے. یاد رکھیے کہ اعلیٰ ظرفی کے بغیر آپ دین کا تو کوئی کام کر ہی نہیں سکتے, دنیا کے بھی کام نہیں ہوتے. آپ آج بھی دیکھ لیجئے کہ جو لوگ ویسٹرن اسٹائل پہ جیتے ہیں وہ آپ کو کون سی اقدار سکھاتے ہیں, گڈ مینر سکھاتے ہیں. میں ایک کسی ملک میں تھی تو وہاں ان دنوں خبر بڑی گرم تھی. کیا تھی خبر؟ کہ ایک عورت, اس نے دنیا کی کسی کتاب سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کی تھی, اور آپ میں سے تقریباً سب کو ہی پتا ہوگا کہ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے تھیسس لکھنا پڑتا ہے, بک لکھ لیں, بکلیٹ لکھ لیں, کچھ بھی کریں, اس کی بیس پہ آپ کو ڈگری ملتی ہے. خیر اس نے لکھی, اس کو ڈگری مل گئی, ہوگی بات. شرط اس میں ایک ہی ہوتی ہے کہ خود لکھنا ہے. جن دنوں میں اس ملک میں گئی ہوئی تھی, خبر کیا پھیلی ہوئی تھی جو مجھے وہاں کے ساتھیوں نے سنائی, نہ تو میں اس عورت کو جانتی تھی اور آف کورس وہ نان مسلم عورت تھی, کوئی ایسی یعنی ریلیجیس بک بھی نہیں تھی. پتا کیا چلا کہ اس کے اوپر مقدمہ ہے اور اس کو جو عزت اور جو آنر پچھلے 25-30 سال سے ملی تھی سب واپس لے لی ہے. کیوں؟ اتنے سال کے بعد اس کی بک میں سے کچھ حصے ایسے نکلے ہیں کہ اس نے خود نہیں لکھے, کسی اور کے کوٹ کیے تھے, لیکن شو یہ کیا کہ یہ میں نے لکھی ہے. اب اس بیس پہ مقدمہ چلا اور وہ شاید پارلیمنٹ میں یا کسی اس طرح کے عہدے پہ بھی پہنچی تھی, اس سے وہ سارا عہدہ بھی واپس لے لیا کہ آپ نے جھوٹ کیوں بولا. یہ دنیا والوں کا معیار ہے جو کامیاب ہوتے ہیں. ہمارا نام کسی کا نام بدل کے آپ چھپوا لو کچھ نہیں ہوتا, دین کا ہی نام ہے. کسی کے پارے آپ پکڑے, اس کو فوٹو کاپیاں کر کے اپنے نام پہ بانٹ لیں, فائدہ لینا اور بات ہے, لیکن اس کا نام بدل دینا یہ اور بات ہوتی ہے نا. تو یاد رکھیے کہ اعلیٰ اخلاق اعلیٰ وصف انسان کو ہر جگہ آگے لے جاتے ہیں. جتنا زیادہ آپ کا میرا وصف بلند ہوگا, کرائیٹیرین اپنے لیے اچھا رکھے. اور امام بخاری رحمہ اللہ اپنی اس کتاب کے اندر کوئی بات لکھتے وقت یہ نہیں سوچتے تھے کہ یہ میرا نام ہو رہا ہے, وہ یہ سوچتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جمع رہی ہیں. اس کتاب کے اندر ان کو ذمہ داری کا احساس تھا. آپ نے بھی ایک جملہ سنا, شاید غور کیا کہ نہیں کیا, کہتا کہ اس کتاب کو میں اپنی بخشش کے لیے حجت بناتا ہوں. یعنی قیامت کے دن یہ کتاب اس لیول کی ہو کہ اللہ مجھے بخش دے کہ جا تیرے اس کارنامے پہ تجھے بخش دے. یہ حالات ہے, اس طرح کے ہر لوگوں کے یہ کام تھے اور ان چیزوں کو لا کے انہوں نے رکھا. راہ راست جو کتاب ہے بہت ہی خوبصورت کتاب ہے. اصل میں یہ کتاب 7 جلدوں میں, انگلش میں دار السلام والوں نے اس کو 9 جلدوں میں بھی چھاپا ہے. بعض لوگوں نے 2 جلدوں کو 1 کر دیا, 1 کو 2 کر دیا, اس لیے مختلف جگہ سے یہ چھپی بھی ملتی ہے. لیکن آپ آج مارکیٹ میں اس کی 2 طرح کی کتابیں دیکھتے ہیں, ایک تو ہے 7 جلدوں والی اور ایک ہے صحیح بخاری مختصر. مختصر میں کیا ہوا, یعنی ابھی اس کے بعد کام ہوا ہے کہ ان کی کتاب میں جو ڈبلنگ تھی اس کو نکال دیا, تاکہ یہ پبلک کے لیے عام ہو جائے، عامت الناس کے لیے آسان ہو جائے. تو انشاءاللہ تعالی ہم جو کتاب یہاں پڑھیں گے وہ صحیح بخاری کی مختصر کتاب ہوگی. یعنی مختصر سے مراد ایک تو ان کی اپنی کتاب کا نام بھی مختصر ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گی بعد میں انشاءاللہ، لیکن یہاں یہ سمجھ لیں کہ صحیح بخاری ہم کیوں پڑھیں، یہ بھی ایک کوشچن ہے ذہن میں آتا ہے. تو صحیح بخاری ہم کیوں پڑھیں؟ اس لیے کہ اللہ کی کتاب کے بعد کوئی کتاب اس سے صحیح نہیں ہے، یعنی آتھینٹک بک ہے. دوسری وجہ اس کو پڑھنے کی کیا ہے کہ جس طرح قرآن پڑھنے سے اللہ کی بات سمجھ آتی ہے نا، تو صحیح بخاری اصل میں تو حدیث ہے، تو حدیث پڑھنے سے دین کی حکمت سمجھ آتی ہے، مزاج سمجھ آتا ہے. پھر تیسری بات، صحیح بخاری کو ہم کیوں پڑھیں کہ قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو بہت ساری آیتوں کو پڑھتے وقت ہم تفاسیر سے احادیث نوٹ کرتے ہیں. صحیح بخاری جب آپ پڑھ لیں گے نا تو آپ کو ایک شرح صدر ہو جائے گا کہ آپ نے بہت بڑا خزانہ پا لیا. ایک بڑی ہی معروف روایت ہے، یعنی روایت کو آپ کہہ لیجیے رواج، اور وہ کہہ رہے کہ صحیح بخاری پڑھنے اور پڑھانے سے برکت اترتی ہے. ہمارے اسلاف صحیح بخاری کا دور کرتے ہیں، جب کسی مشکل میں پڑھتے، کوئی بیمار ہو جاتا، کوئی پریشان ہوتا، تو وہ گھر میں صحیح بخاری پڑھنا شروع کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کی وجہ سے وہ تکلیف ٹل جاتی ہے. خیر پہلی بات تو اس کا آپ حیران نہ ہو، اس کو ذرا آج کے لحاظ سے ریلیٹ کریں. آج کبھی آپ نے کسی کو مشکل حالات میں صحیح بخاری کا دور کرتے دیکھا؟ کون کرے اتنا لمبا چلا دور، اور ہر حدیث تو آپ کے اپنے اوپر ہی پڑتی ہے. آج لوگ قرآن پڑھتے ہیں کیونکہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، اور اسی طرح افزائش پڑھتے ہیں، درود تنجینہ پڑھ لیتے ہیں، کبھی کچھ پڑھ لیتے ہیں، لیکن محنت کی چونکہ عادت ختم ہوگی تو وہ صحیح بخاری کا دور تو نہیں کرتے. دوسری بات آپ دیکھیے کہ صحیح بخاری پڑھنے سے کیا واقعی برکت اترتی ہے؟ تو بس ایک حدیث یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ المرء، اللہ اس بندے کو ہرا بھرا رکھے، فریش لکنگ رکھے، یعنی چمکتا ہوا رکھے اس کے چہرے کو، جس نے میری حدیث کو سنا جیسے میں نے کہا اور منو ان اس کو یاد کیا، اس کا احساس کیا، اللہ اس کے چہرے کو ہرا بھرا رکھے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے حدیث پڑھنے والے کے لیے کہ اللہ اس کو ہرا بھرا رکھ دیتا ہے. تو کیا بڑی بات ہے، ہم تو کچھ نہیں کہتے اس بارے میں، لیکن لوگ صحیح بخاری اس لیے بھی پڑھتے تھے پہلے دور میں کہ ان کی زندگیوں میں برکت آئے، خیر آئے. تو لہٰذا اس حدیث، اس کتاب کو پڑھتے وقت ہم سب نے یہی سوچنا ہے کہ کس طرح سے یہ بات ہو. اب رہ گئی بات کہ ہم یہ سب اس کتاب کو کیسے پڑھیں گے، کیا ہوگا، اس کو تو ہم بات کرتے رہیں گے. اب یہ بات میں صرف آپ لوگوں سے کرنی ہے جو ادھر ہیں، اگر آن لائن پہ بھی نہیں ہے. دیکھیے ابھی تک جو چیزیں آپ کو پڑھائی ہیں نا، امام بخاری کی شخصیت اور جو، یہ اصل میں آپ کے اس کورس کا حصہ تھی جو آپ لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اس میں آپ کو گائے بگائے مسلم ہیروز کے نام پہ ڈفرینٹ لوگوں کی ہسٹری پڑھائیں گے. اب اس
الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ بواز ٹھیک ہوگی آپ سب لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کا احسان. اسپیشل سیشن کیسا لگا آپ سب لوگوں کو؟ जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इससे भी बहुत कुछ सीखा होगा ना। और ये कि हमें जब एग्जाम्पल्स इंसानों में मिलती हैं, बाज़ात ये सोचते हैं कि अच्छा नहीं, वो सहाबा किराम का तो ईमान बहुत हाई था, नबी तो नबी होते हैं, लेकिन फिर उसके बाद जब हम ऐसे अल्लाह ताला के और बंदे जो कि ना तो सहाबी थे ना नबी थे, फिर वो इतने जबरदस्त काम करके जाएं, तो कितनी इंस्पायरेशन हम सबके लिए है ना। अमेजिंग पर्सनैलिटी, बिल्कुल। इंशाल्लाह आप देखें कि जब हमारा ये कुरान कोर्स तकमील को पहुंचेगा, तो इंशाल्लाह उसके बाद हम बहुत डिटेल से ये सब चीजें पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। और हर चीज ऑफकोर्स ग्रेजुअली तदरीज के साथ ही ज्यादा बेहतर इफेक्ट देती है, तो इस वजह से हम अभी इस वक्त, आप लोगों को पता है कि आप लोग अभी एडवांस कोर्स में नहीं इनरोल कर सकते, तो लेकिन इंशाल्लाह ताला लेटर ऑन हम सब भी ये सब करेंगे। वर्क ऑनली एट एक्सेलेंस, बिल्कुल। आई प्रे दैट अल्लाह सुभान ताला टेक सच एन एक्सेलेंट पार्ट ऑफ दीन फ्रॉम आवर पेरेंट्स अस इन आवर जनरेशंस, दैट विल बी अ सोर्स ऑफ गेनिंग अल्लाह प्लेजर। ये बात कितनी जबरदस्त है ना कि उनके वालिद जो थे वो भी कितने नेक थे, और उसका असर फिर उनकी औलाद में भी जाता है ना। बिल्कुल, इस कोर्स में नहीं पढ़ेंगे आप ये सब कुछ। जी बिल्कुल, हदीस जो है वो एडवांस कोर्स का हिस्सा है, ठीक है। ये आज एक स्पेशल सेशन था, तो इसलिए आप सब लोगों के हिस्से में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन ये एक एडवांस कोर्स का हिस्सा है, ठीक है। तो जब हम एक दफा इंशाल्लाह अपने इस कुरान की तकमील को पहुंचेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह जरूर हम भी करेंगे ये सब कुछ हमने भी पढ़ना है इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो आई होप कि आप सब लोग समझ गए बात। इंशाल्लाह हम भी यहीं पर अपनी क्लास को कंक्लूड करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीर। जी इंशाल्लाह, नॉट थिंक, इंशाल्लाह फॉर श्योर, जिसकी जितनी तड़प उसको उतना ही मिलेगा इंशाल्लाह, ठीक है। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, نستغفرك ونتوب إليك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.